بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محترم اور عزیز ناظرین، السلام علیکم. آپ سب کی خدمت میں ایک بار پھر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام کی مناسبت سے بہت بہت تعزیت پیش کرتی ہوں. پروگرام اسوہ کامل بطول لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تمام کمالات جو ایک خاتون کے لیے قابل تصور ہیں، وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات میں جلوہ گر ہیں. بے شک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہی آج کی تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے. ناظرین، پروگرام اسوہ کامل بطول میں ہم آج بہترین شریک حیات کا موضوع لے کر آگے بڑھیں گے اور اسی سلسلے میں ہماری گفتگو رہے گی. اس کے لیے ہم نے اسلامک اسکالر محترمہ تسنیم زہرا کو دعوت دی ہے کہ وہ ہم سے اس سلسلے میں گفتگو کریں. تو تسنیم، السلام علیکم. بہت بہت خوش آمدید آپ کو پروگرام اسوہ کامل بطول میں. آپ سے یہ سوال مجھے کرنا ہے، کیونکہ ہمارا موضوع اس وقت بہترین شریک حیات ہے، تو معاشرے، ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرے کا جو سکون، استحکام اور امن ہے، وہ گھر کے سکون اور استحکام اور امن سے ہوتا ہے، اور میاں بیوی مل کے یہ سکون گھر میں فراہم کرتے ہیں، اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، ظاہر ہے، اس کو شادی کہتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بات آپ واضح کریں کہ شادی کسے کہتے ہیں، شادی کے کیا فائدے ہیں. جی، اصل میں میں یوں کہوں کہ شادی کے فائدے بتائیے آپ.
صحیح، بہت اچھا. جس طرح آپ نے خود یہ بات کہہ دی کہ ایک معاشرے کا استحکام ایک گھر کے استحکام سے ہی ہوتا ہے.
جی،
ظاہر ہے یہ ایک اکائی ہے معاشرے کی. جب ہم اپنے گھروں کو پرسکون بنائیں گے، پر نظم بنائیں گے، پیار محبت کا گہوارہ بنائیں گے، تو ہمارے معاشرے، ہمارے شہر، ملک، یہ سب کے سب خود بخود استحکام کی طرف اور محبت اور پیار کی طرف، امن کی طرف چلیں گے. اور چونکہ اس گھر کو، ظاہر بات ہے، ایک شادی کے بندھن کے ذریعے، اسلامی جو ہمارا طریقہ کار ہے، جو ہمارے دین مبین اسلام کا دیا ہوا طریقہ ہے، اس میں ایک خاص انداز میں عقد پڑھا جاتا ہے، اور ہم اس کو اپنی زبان میں شادی کہتے ہیں.
جی،
اس کے ذریعے سے ہم اپنے گھر کو تعمیر کرتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے، یہ تو ایک اینٹ اور مٹی اور پتھر سے بنا ہوا ایک گھر ہے. اصل میں گھر جو سکون فراہم کرتا ہے، وہ خود گھر کے رہنے والے افراد ہوتے ہیں اور ان کا ماحول ہوتا ہے.
جی،
اور شادی کا جو اصل ہدف ہم اب لے لیتے ہیں، جو اس کے فائدوں میں بھی آتا ہے، اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ جو گھر کے افراد ہیں نا، انہیں سکون چاہیے، کیونکہ انسان کی خلقت کا جو ہدف ہے وہ کمال ہے، اور کمال پہ وہ تدریجاً پہنچے گا، اور اس کمال میں جو چیزیں اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں نا، وہ اس کا اپنا ماحول بھی ہوتا ہے، اس کے ارد گرد کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو لہٰذا اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ یہ ایک ایسا گھر تشکیل دے جس میں ان کے کمال کی طرف مدد فراہم ہو. تو وہ شادی کے ذریعے، ایک مقدس ذریعے سے، اس بندھن کو باندھ دیا جاتا ہے. اب اصل ہدف یہ ہو گیا، اصل فائدہ یہ ہو گیا کہ یہ دو لوگ مل کر اب وہ کوشش کریں گے، جو پہلے شادی سے اکیلا یہ فرد کر رہا تھا کہ کمال کی طرف بڑھ رہا تھا، خدا کی عبودیت کی طرف بڑھ رہا تھا. جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے یہ کام کریں گے شادی کے بعد، تو خود بخود پروردگار عالم کیا کرے گا، ان کے لیے کشادگی اور ان کے لیے رحمت اور ان کے لیے برکتیں پیدا کرے گا. تو ایک فائدہ جو ہمیں شادی میں نظر آتا ہے، وہ یہ کہ رزق میں کشادگی ہوتی ہے. یہ لکھا ہوا روایات میں، سورہ نور کی ہم آیت ہے، جس میں اللہ کہتا ہے ون کہو، حکم دیتا ہے نکاح کرو، اور کہیں فقر اور تنگ دستی کے ڈر سے تم نکاحوں میں، نکاح کرنے میں دیر نہ کرو. فرماتا ہے یغنہم اللہ من فضلہ، خدا اپنے فضل سے تمہیں غنی کرے گا. یعنی خدا یہاں رزق دینے کا وعدہ کرتا ہے نکاح کے بعد، شادی کے بعد.
تو بے شک ایسا ہی ہے. اور لیکن یہاں پہ آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک تو شادی کی تاخیر اس لیے کی جاتی ہے کہ ظاہر ہے بہت زیادہ خرچہ ہو ہے اور یہ سب، اور دوسرے یہ کہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو رزق میں تنگی ہو گئی، قرضہ ہو گیا، یہ اس میں یہ چیز کہاں سے آئے گی کہ رزق میں کشادگی والا.
جہاں ہماری جو غلط فہمی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شادی کریں گے، ایک فرد کا اضافہ ہو جائے گا گھر میں، تو ایک بندے کا کھانا بھی ہمارے لیے زیادہ
زیادہ ہو جائے گا, ایک انسان کے بستر کی جگہ بھی زیادہ, اور خرچہ بڑھ جائے گا. جبکہ خدا خود قرآن میں اگر سورہ نور میں بہت واضح کہتا ہے کہ من فضلہ, میں اپنے فضل و کرم سے تمہیں غنی کروں گا, تو مطلب یہ کہ نہیں, ہرگز اس کا نہیں ہوگا. تو پھر دیکھنے میں ایسا کیوں آتا ہے؟ دیکھنے میں یوں اس لیے آتا ہے کہ ہم کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو رزق میں تنگی کا سبب بنتے ہیں, اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شادی کی وجہ سے ہوا ہے. مثلا خود شادی کے اندر تجملات, اسراف, دیکھا دیکھی, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی ہر نعمت اگر بیٹی کی رخصتی ہے تو اس کو دے کے بھیجیں, اور اگر بیٹے کی ہے تو گھر بھر دیں. تو یہ جو ہم دیکھا دیکھی کرتے ہیں نا, مقابلہ کرتے ہیں معاشرے میں, اس کی وجہ سے ہم تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے اسراف کیا یا ہم نے قناعت نہیں کری, سادہ زندگی بسر نہیں کری, یا ہم نے پروردگار عالم کی نعمتوں کا شکر نہیں کیا, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ہمارے رزق تنگ ہو جائے گا. یہ شادی کی وجہ سے. اور اس کے برعکس اگر ہم اسراف سے پرہیز کرتے ہیں, قناعت کرتے ہیں, سادہ زندگی بسر کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے ہیں. رزق کے جو دعائیں ہیں, جیسے سورہ واقعہ کا پڑھنا ہے رات کو, برکت کا سبب ہوتا ہے, تو اگر ہم یہ سارے کام کرتے ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ شادی کے بعد رزق میں برکت نہ آئے؟ یہ ممکن نہیں.
تو لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد یہ سننے میں آتا ہے کہ سکون نہیں ہے, جھگڑے ہو رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں.
دراصل ایک جو فائدہ ہے نا ہماری شادی کا, جہاں آپ نے سوال کیا تھا پہلا, اسی کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ رزق کی برکت ہی خالی نہیں ہے بلکہ دونوں خاندانوں کا سکون بھی ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 21 کی طرف اگر ہم اس کا اشارہ کریں تو قرآن بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کرتا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. یہ خدا کی نشانیاں ہیں قدرت کی کہ وہ تمہارے اندر سے ہی ایک, تم میں سے ان انسانوں کے لیے ہی, انسانوں کے اندر سے اس نے ایک کو تمہارے لیے ہمسر بنا دیا, زوج بنا دیا. کس لیے؟ علت بتاتے, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم سکون حاصل کرو. تو یہاں سکون کا لفظ ہے, اور جبکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے دیکھنے میں, تو بات وہی ہو جائے گی رزق والی, کہ خدا کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. سکون شادی کے بعد آتا ہے, لیکن اس سکون کو تباہ اور برباد کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں اسلام نے بتائی ہیں. ہم ان کی رعایت نہیں کرتے جس کی بنا پر سکون غارت ہوتا ہے, اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ شادی ہی کیا تھی, ہمیں غلط ہوئی, یہ شادی منوس تھی. آپ نے دیکھا حتیٰ استخارے وغیرہ بھی کیے جاتے ہیں شادی میں, مگر بعد میں انہی شادیوں میں کیا ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں بہت, اور طلاق تک بھی نوبت آتی ہے. تو مطلب یہ کہ اگر استخارہ اچھا آیا تھا تو استخارہ اس بات پہ اچھا آیا تھا کہ یہ ایک نیک کام تھا, یہ دونوں اس شادی میں اگر بن جاتے اور ان چیزوں کی رعایت کرتے تو یقیناً یہ ایک بہت ہی پرسکون گھرانہ تشکیل دے سکتے تھے جن میں ایک اچھی نسل کو تربیت کرتے. انہوں نے اس چیز کی رعایت نہیں کری ہے. تو لہٰذا خدا خود کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. تو شادی کا ایک فائدہ کیا ہے؟ محبت اور رحمت ہمارے درمیان آتی ہے, مودت آ جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ نصف دین کا تحفظ ہو جاتا ہے. آپ کے پہلے سوال سے متعلق تھا تو میں اس لیے مگر وضاحت کروں گی کہ سننے والوں کو سمجھ میں آئے کہ شادی کا ایک فائدہ یہ نہیں ہے کہ خالی رزق میں برکت ہو یا سکون ہو, کہ یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے سکون. زندگی سکون کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو, آپ کا بستر بہت اچھا نرم اور گرم ہو, لیکن آپ کا دل بے سکون ہو تو نہ آپ کو بھوک لگتی ہے نہ آپ کو نیند آتی ہے, اور صحت بھی خراب ہوتی ہے, اور بعض اوقات بے سکونی کے نتیجے میں, لڑائی جھگڑوں کے نتیجے میں بے سکونی, انسان اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. یعنی وہ دوسرے کے لیے برا سوچتا ہے, برا چاہتا ہے, غصے میں, غضب میں, حسد میں بہت سارے غلط کام کر لیتا ہے. تو لہٰذا یہ جو فائدے ہیں وہ ایک سکون ہے, اور ایک جو ہے وہ کشادگی ہے رزق کی. نصف دین کا تحفظ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں کہ شادی کے ذریعے اپنے آدھے دین کی حفاظت کرو. پھر اس کے بعد خود خدا کی خوشنودی ہے کہ اگر ایک خاتون, چونکہ پروگرام خاتون سے متعلق ہے تو میں اس لیے یہ والی حدیث بیان کرنا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے گھر کے کاموں کو اچھی طرح انجام دے اور اچھی شوہرداری کرے, اچھی گھرداری کرے, اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام کے حق کو پہچانتی ہو, ولایت کے حق کو, جو کہ اطاعت واجب الاطاع ہے ہمارے لیے, پہچانتی ہو, تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی چاہے گی داخل ہونا اس کو اجازت ہے. اتنا بڑا مقام ہے, یہ شادی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ عورت حاصل کر سکے. تو یہ ہے کہ خدا کی خوشنودی ہے. پھر ایک خدا نے غریزہ رکھا ہے جنسی اور شہوت کا غریزہ, اس کے لیے بھی جو جائز طریقہ ہے وہ شادی ہی ہے. اور اس کے بعد خود اپنی اولاد کی نعمت سے جو انسان سرفراز ہوتا ہے، مستفید ہوتا ہے، وہ بھی شادی ہی کے نتیجے میں ہوتی ہے، جو ایک نیک اور صالح اگر ہو تو معاشرے کو پرسکون بناتی ہے اور معاشرے کی ترقی کا سبب بھی بنتی ہے۔ تو یہ فائدے ہیں، اور اگر ان فائدوں میں کوئی فائدہ، جیسے آپ نے کہا رزق کا ہے یا سکون کا ہے، ہمیں حاصل نہیں ہو رہا، تو بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ یہ اصل شادی ہی غلط تھی، ہم جائیں اپنی زندگیوں کا معائنہ کریں اور اپنے کردار کا بغور مطالعہ کریں کہ کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو فائدہ پہنچنا تھا یہ ہم تک نہیں
پہنچ رہا، نقصان ہو رہا ہے اس کا، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ شادی ہی غلط ہوئی ہے اور رزق میں تنگی آ گئی ہے۔ اور
اچھا، اور ایک بات اور میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو گھرانے کی تشکیل میں دیکھیں، عورت کا بڑا اہم کردار ہے۔ ہاں، گرچہ عورت مرد دونوں ہی کو چاہیے ایک دوسرے کا خیال کریں، لیکن اگر خواتین سمجھدار ہوں اور جانتی ہوں اپنے وظائف کو اور ان کے طریقوں کو انجام دینے کے، تو آپ دیکھیے گا کہ مرد برا بھی ہوتا ہے نا، تو بچوں کی تربیت اچھی ہو رہی ہوتی ہے، گھر کا ماحول پرسکون ہوتا ہے، بلکہ وہ برا مرد بھی بالآخر ایک دن اچھا مرد بن ہی جاتا ہے۔ اور بہت سارے اچھے مرد ہوتے ہیں جو عورتوں کی ناسمجھی اور نادانی کی وجہ سے بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ میں یہ عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم مردوں کو جو ہے بری ذمہ کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا قصور عورتوں کا ہے، چونکہ ہم خاتون ہیں، ہمیں اپنے حصے کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ یہی کہ ہماری انگلیاں ہمیشہ دوسروں کی جانب اٹھتی ہیں، عورتیں ہمیشہ مردوں کو بلیم کریں اور مرد ہمیشہ عورتوں کو قصوروار قرار دیں، تو یہ معاملہ کبھی بھی نہیں سدھرے گا۔ میں ایک عورت ہونے کے ناطے یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور اپنے خدا کی خاطر کرنا، جیسے بی بی فاطمہ کرتی تھی، تو نتیجہ بھی خدا پہ ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو مودت اور رحمت قرار دی ہے، اس کے جو ختم کرنے کے سبب ہیں ان پہ عمل نہ کریں، خصوصاً خاتون۔ مثلا وہ کیا کریں، یہ عشق و محبت کو باقی رکھنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ خاتون محبت کا اظہار کریں، مرد کو بھی کرنا چاہیے۔ کیونکہ ایک بہت بڑے دانشمند ہیں، ہمارے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 14 منٹ اپنی روزانہ کی زندگی سے محبت کے اظہار کے لیے رکھیں میاں بیوی ایک دوسرے سے۔ اب ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ کہیں کہ یہ، یعنی محبت کو قائم رکھنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ محبت کا اظہار کیا جائے، اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پاس بہت زیادہ ٹائم ہو۔ جیسے میں نے کہا 14 منٹوں، کوئی کہہ جی ہم تو صبح جاتے ہیں منہ اندھیرے اور رات کو واپس آتے ہیں تھکے ہارے، اب 14 منٹ کہاں سے لگے، جو شہر سے باہر ہو، ملک سے باہر گئے ہوں۔ تو بات اتنی سی ہے کہ 14 منٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ لفظوں میں ہی گزاریں، بلکہ اگر آپ ایک نگاہ محبت آمیز ڈال دیتے ہیں تو بھی یہ دوسرے کے دل میں آپ کے لیے مزید جگہ بناتا ہے، ٹھیک ہے، اور محبت میں اضافہ کرتا ہے، یا ہوئی جو محبت ہے اسے باقی رکھتا ہے۔ الفاظ سے کریں، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی سے اگر میں مثال لاؤں کہ ان کے ایام شہادت ہیں، مناسبت ہے، تو دیکھیے جب ہم حدیثے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کہ جب مولا علی داخل ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ فاطمہ مخاطب کر کے کہیں کہ فاطمہ میں رسول اللہ کی خوشبو سونگ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اے رسول اللہ کی بیٹی، چونکہ نبی ایک بہت بڑا مقام ہے، بی بی فاطمہ کو اس مقام سے نسبت دے کے کہتے ہیں کہ آپ تو نبی کی بیٹی ہیں، تو اے رسول کی بیٹی آپ پر سلام ہو۔ اور پھر بی بی فاطمہ بھی جواب میں کیا کہتی ہیں، ابو الحسن، یعنی یا آپ امام علی کو ابو الحسن کہہ کے مخاطب کرتی ہیں یا ابن ام کہہ کے مخاطب کرتی ہیں، اور الفاظ اور انداز بھی بہت محترمانہ ہوتا ہے۔ تو عشق اور محبت کی بقا کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اظہار محبت بھی کریں، آنکھوں سے کریں یا زبان سے کریں یا عمل سے۔ عمل کا مطلب کیا ہے، مطلب یہ کہ اگر بچہ رو رہا ہے اور عورت کسی کام میں مشغول ہے اور شوہر گھر پر ہے تو وہ بچے کو چپ کرا لے، یہ چیز تشکر لاتی ہے عورت کے دل میں، یعنی اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے شوہر کو میرا احساس ہے۔ اور اگر شوہر یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے باہر سے کوئی چیز نہیں لایا خرید کے جو اس کی ذمہ داری تھی، تو اس کی بیوی اس کی جگہ کوئی سبسٹیٹیوٹ پکا لیتی ہے یا کہہ دیتی کوئی بات نہیں ہم ایسا کر لیتے ہیں، تو شوہر کا دل بڑا ہوتا ہے، یہ محبت کو باقی رکھتی ہے یا اضافہ کرتی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس طرح کریں کہ محبت ہمارے درمیان جو خدا نے قرار دی ہے، جعلہ بینکم مودتاً ورحمہ، وہ ختم نہ ہو، عفو درگزر سے، کیونکہ ٹائم نہیں ہے، میں بس خالی آپ کو ایک سرسری سا بتاؤں گی کہ عفو درگزر سے کام لے، اگر غلطی سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے اپنے وظائف میں، عورت سے کھانا جل جائے یا مرد کوئی چیز لانا بھول جائے جو منگوائی ہو عورت نے، تو پھر اس میں قیامت برپا نہ کریں، عفو درگزر سے کام لیں، چشم پوشی سے کام لیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ حضرت علی اگر گھر میں تو بی بی فاطمہ کے لیے دال بھی صاف کر کے دے رہے ہیں وہ کہ بی بی کھانا پکائیں، یا بچوں کو سنبھال رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے محترمانہ لہجے میں بات کریں، نرم مزاجی اور خلقی کریں، یہ انبیاء کا جو ہے وہ روش ہے، انبیاء کی سادہ زیستی کو اپنائیں، जब औरतें सादा ज़िंदगी अपनाएंगी, शोहरों का ख्याल रखेंगी, उन पर कोई ऐसी चीज़ नहीं लादेंगी जो उनकी ताकत और तवान से बाहर है, जैसे हज़रत अली से बीवी फातिमा ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं करी, तो जनाब अली अलैहिस्सलाम के दिल में इस चीज़ से बीबी के एहतराम में इजाफा हो गया, मोहब्बत में इजाफा।
अच्छा, मेरे ख्याल में टाइम कुछ ख़त्म होने वाला है, तो आप इसको खुलासा।
खुलासा यही है कि शादी का जो हदफ़ है वो इंसान का सुकून है, उसकी ज़िंदगी में परवरदिगार की रहमतें और बरकतों का शामिल होना है, उसके दीन की हिफाजत है, उसके घर को और उसकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाना है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को अंजाम देने के लिए कुछ और उमूर भी हैं जिनका ख्याल रखा जाता है। खाली सिगा पढ़ लेना और हाँ शादी कर लेना ही काफ़ी नहीं है।
बहुत शुक्रिया तस्नीम, आपने बहुत अच्छे अंदाज़ में बेहतरीन शरीक हयात और घर के सुकून के हवाले से बात की, और वाकई अगर हम बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के इन अहम नुकात को अपनी ज़िंदगी का महवर बना लें तो यकीनन हम बहुत सी बुराइयों और बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। और इसी के साथ ही अपनी मेज़बान कमर फ़ातिमा को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
در مورد خانواده ها هم که هم در بیانات آقای صدر بود هم این جوان عزیز بیان کردند، بله بنده هم به این نکته توجه دارم که نقش همسران و خانواده ها در موفقیت های مردان خیلی زیاده، اینو ما به تجربه هم دریافتیم. و اگر چنانچه همسر انسان همراه و همگام و هم هدف و هم سنگر باشه، پیشرفت خیلی سرعت خواهد گرفت. این هست، لکن مسائل خانواده و خانوادگی همش مسائل عقلانی نیست که حالا با این استدلال آدم همه قانع بشن همه چه کنن. یه مقدارش مسائل عاطفی است، مسائل واقعی است، مسائل زندگی است. اینی که آقای صدر فرمودن که طلبه ساعت 6 صبح از خونه میاد بیرون ساعت 9 شب برمیگرده، خب بنده با یه چنین چیزی مخالفم. چرا 6 صبح؟ 10 ساعت شما برای طلبه یا استاد وقت گذاشتید که کار کنن، که بده زمان زیادی است 10 ساعت. حالا بالاخره برنامه شما اینه، بنده هم که طبعا در جزئیات برنامه دخالتی نمی کنم، اما از 6 صبح تا 9 شب 15 ساعته، نه 10 ساعت. 15 ساعت چرا؟ آقایون میان درسشون رو میخونن، کارشون رو میکنن، احیانا یه ذره گعدهشون رو میکنن، بعد یه مجلس روزه ای هست میرن روزهشون رو میگیرن. لزومی نداره، نه. و به خانواده ها باید برسید. همسر شما نیاز به حضور شما داره، این مهمه. البته حضور به معنای این نیست که همش برید تو خونه بنشینید، اونم همسرتون قطعا راضی نیست و دلزده میشه، میگه بیچار سر کار نمیرن. اما اینی که پیدا نموشید، این خوب نیست، این مناسب نیست. البته بنده که دارم این رو به شما عرض میکنم، برهه ای از زندگی خود من با همون شکلی گذشته که حالا بگم مخالفم باش، یعنی اینجوری بوده دیگه. اوائل انقلاب بنده صبح از خونه میرفتم بیرون در حالی که همه بچه ها خواب بودن، شبم بر میگشتم خونه در حالی که همه بچه ها خواب بود. یعنی واقعا جوری بود، منطقه اونجا غیر از این نمیشد، مثلا امکان نداشت. فرصت به قول معروف سرخاروندنم واقعا نداشت. لکن نه، شما حالا در وضع عادی زندگی میکنید، الحمدلله استقرار دارید، به خانواده ها برسید. خانوم ها هم البته باید اشتغالات داشته باشند، بهترین اشتغال هم اشتغال علمی است. شنیدم بعضی از خانوم ها در مجموعه های طلبگی بانوان دختران اونجا شرکت دارن، خوبه، بالاخره مشغول کار و علم و بحث و اینها باشن. خیلی
اینجا مرکز مقاومت هست.